بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدائے بزرگ و برتر کے نام سے یہ عالی مدد۔ عزیزان من، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کچھ علمی گفتگو کرنے کے انتظار میں، اور اس میں آپ سب حضرات کی دعا کی ضرورت ہے تاکہ خداوند عالم رحم فرمائے اور دستگیری کرے، کیونکہ یہ مومن کا شیوا ہے کہ ہر وقت وہ اپنے پروردگار سے رجوع کرتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان از خود کچھ بھی نہیں ہے، انسان ایک حقیر شے ہے، اس کی کوئی ہستی نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو کچھ ہے خدا کی رحمت ہے، اس کی نظر ہے، اس کی تائید ہے۔ اور اسماعیلی اصول یہ بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت خداوند کے حضور سے رجوع ہو جائیں اور اس سے تائید کے لیے درخواست کریں۔ مومنین کی روحوں سے جو یاری ملتی ہے رد عمل کے طور پر، وہ بڑی عجیب و غریب ہے، کیونکہ خداوند عالم یاری دیتا ہے لیکن اس یاری میں بھی کچھ راز کی باتیں ہیں۔ راز یہ ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کے توسط سے کسی کی مدد کرتا ہے، اور فرشتے ارواحی مومنین ہوا کرتے ہیں۔ آج قدرتی طور پر کچھ اچھے اہم سوالات سامنے آئے ہیں، اور ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ ایک خوش مند کی طرف سے ہیں، مگر کہیں کسی محفل میں وہ سوالات پوچھے گئے ہیں اس واسطے وہ عملی ہیں، وضعی نہیں ہیں، عملی ہیں۔ اس لیے ان سوالات سے بحث کریں گے، اور شاید ہماری یہ گفتگو دلچسپ ہو۔ سوالات کے سلسلے میں جو تمہید ہے یا جو پس منظر ہیں، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو سوالات ہیں ان کو ایک ایک کر جواب مہیا کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ آپ کی نیک روحوں کے صدقے سے اور کل جماعت کے صدقے سے حضرت مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کی مدد اور اس کی یاری سے، جو زمانے کا نور ہیں، جو اظہار خدا ہیں، جو ہادی برحق ہیں، جو امام زمان ہیں، جو اس قرآنی عرضی پر خلیفہ خدا ہیں، جو آل محمد اولاد علی ہیں صلوات اللہ علیہ اجمعین۔ تو سب سے پہلے سوال ہے کہ اسماعیلی فرقے کے عقیدے کی بنیاد کیا ہے، یعنی اسماعیلی امام کو امام کیوں مانتے ہیں، یا کہ اسماعیلی امامت کا تصور کیوں رکھتے ہیں، یا کہ امام کو کیوں مانتے ہیں۔ اگر ہم اس سوال کے لفظوں کو بھی ایڈجسٹ کریں تو یہ بہت بنیادی سوال بن جائے گا، اور ویسے بھی اس میں بنیاد سے سوال کیا گیا ہے، یہ اس سوال کی اساسی اہمیت ہے، یعنی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اور کچھ اس میں ٹیکنیکل مسٹیکس ہیں، وہ یہ کہ اس طرح کیوں پوچھنا چاہیے کہ اسماعیلی امام کو کیوں مانتے ہیں، جبکہ امامت کا تصور اسلام میں بہت بڑا بنیادی تصور ہے، اور یہ دنیائی شیعیت کا تصور ہے۔ جو چیز الگ ہے تو اس کو الگ کر کے سوال کرنا چاہیے، اور جو چیز مشترکہ ہے یا اس کی تاریخ بہت آگے جاتی ہے تو اس کے بارے میں اس کے اصل مقام سے سوال کرنا چاہیے. تو کیا امامت کم سے کم حضرت رسالت مآب کی رحلت کے بعد اس کا سوال پیدا نہیں ہوا تھا, اور جس میں سنی اور شیعہ اسلام کے دو بڑے فرقے نہیں ہوئے, جن کو سب جانتے ہیں. تو اس میں میں نے کہا ٹیکنیکل غلطی, اگر ٹیکنیکل غلطی نہیں ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کو سیاسی طور پر یا کسی طرح سے مرعوب کرنے کے لیے یا ہم کو حیرت میں ڈالنے کے لیے یہ سوال اس طرح سے کیا گیا ہو. خیر بہرحال اس سے سوال پر تھوڑے سے تبصرے کرنے ہوتے ہیں, جس سے آگے ہی ضروری ہوتی ہے جبکہ ہم اس سوال سے بحث کرتے ہیں تو کلی طور پر بحث کرنی پڑتی ہے. تو امامت کا تصور اگر آگے نہیں لے جاتے ہیں تو کم سے کم یہ تصور اسلام کا ہے, اور اس پر بحث آن حضرت کے بعد ہوئی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ امامت کا تصور آن حضرت کے بعد شروع ہوا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ امامت کے تصور پر مسلمانوں میں بحث جو ہوئی وہ رسول کے بعد ہوئی. ورنہ یہ تصور ایسا ہے کہ یہ شروع کی طرف جاتا ہے, یہاں تک کہ زمانہ یہ آدم کو پہنچتا ہے. اس لیے کہ خداوند عالم نے اپنی ملائکہ سے فرمایا یا کہ اعلان کیا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, میں روئی زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں. تو یہ حکم ایسا ہے کہ انسان کی آبادی سے بھی آگے بڑھتا ہے. اب یہ دیکھنا کہ لفظ امامت اور لفظ خلافت میں کیا فرق ہے. اصل میں جہاں ہم خلافت کو دو طرح سے مانتے ہیں, ایک ظاہری خلافت ہے اور ایک باطنی خلافت ہے, تو یہ جو باطنی خلافت ہے وہ امامت ہے. اصطلاحات لوگ بناتے ہیں لیکن قرآن میں جو لفظ موجود ہے وہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے, اور اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے فرمایا کہ وہ اس کرۂ ارضی پر ایک نائب مقرر کرنے والا تھا, تو آپ نے قصے کو سمجھ لیا اور اس کا سرا آپ کو مل گیا کہ یہ ارشاد کب ہوا تھا, آدم کی تخلیق سے پہلے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اس خلافت سے خدا کی مراد کیا تھی, ظاہر ہے کہ امامت. امامت اور آدم علیہ السلام ہی اس خلافت و امامت کے بنیاد تھے, اور یہی مسئلہ تھا اور یہی بات تھی. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ اسماعیلیوں کے نزدیک بلکہ شیعوں کے نزدیک, جس میں شیعہ کے تمام فرقے آتے ہیں, ان کے نزدیک خلافت دو قسم کی ہے, ایک ظاہری ہے ایک باطنی اور حقیقی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی خلیفہ تھے لیکن خلیفہ ہی بلا فصل تھے. اب جانتے ہیں کہ اس لفظ کے کیا معنی ہوتے ہیں. خلیفہ ہی بلا فصل کا مطلب ہے کہ آن حضرت اور علی کے درمیان کوئی نہیں تھا, اور خلافت جانشینی اور امامت براہ راست پیغمبر سے علی کو ملی تھی. اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ خلافتی بلا فصل. یہ جو علی کو چوتھا خلیفہ مانا جاتا ہے یہ نہیں, اس میں فصل ہے, اس میں تین ہستیاں درمیان میں آتی ہیں. اس سے قطع نظر دنیائی شیعیت نے کہا کہ علی جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں. ابھی وہ مطلب پورا ہو گیا نا کہ علی کو آپ خلیفہ کہہ سکتے ہیں اور علی کو آپ امام بھی کہہ سکتے ہیں. اس معنی میں امامت اور خلافت کا مطلب ایک ہوا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امامت کا جو تصور ہے وہ آدم سے آگے بڑھتا ہے. عملاً آدم کے زمانے سے ہے لیکن منصوبے کے طور پر آدم سے بھی آگے بڑھتا ہے. ٹھیک, یہ تو ایک اضافی یعنی بات ہو گئی, اور اصل بات اسلام کے ظہور ہی سے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک موحد تھے, اور قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونے کے طور پر اور ڈیمانسٹریشن کے طور پر پیش کیا گیا ہے, توحید میں, نبوت میں, امامت میں. اور لفظ امامت کو ایک بار حضرت ابراہیم کے زمانے میں استعمال کیا جاتا ہے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب خدائے جلیل الجبار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات پر آزمایا, چند اسماء عبادت کے لیے دیے, ان کے کورس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کیا. جب یہ کورس مکمل ہوا تو پھر خداوند عالم نے ابراہیم سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا. اب اس لفظ کو عام طور پر لے لیں گے یا کہ خاص طور پر لے لیں گے, اور قرآن کا اس میں اصول کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس لفظ کو اس سطح پر لے لیں جیسے مسجد میں کوئی پیش نماز ہوتا ہے, کوئی شخص نماز میں آگے ہوتا ہے, اس لفظ کو یا اس اصطلاح کو اسی سطح پر لے لیں گے, یا کہ یہ مانیں گے کہ خدا جہاں بھی کسی لفظ کو استعمال کرتا ہے تو وہ لفظ کھوکھلا نہیں ہوتا ہے, اپنے تمام معنوں کے ساتھ تمام حکمتوں سے بھرپور ہوتا ہے. تو یہ کون سی امامت تھی؟ اس کے لیے یا تو ہم یہ کہیں گے کہ امامت یکایک ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوئی, یا اس کا مطلب یوں لے لیں گے کہ جس طرح امامت یعنی خدا کی سنت میں ایک لازمی امر ہے دین کا, اس طرح میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے آگے خلافت ایک الگ معنی میں خلافت سے کام لیا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں امامت سے کام لینا چاہتا ہو, یہ بات بھی نہیں, کیونکہ خدا کی عادت میں سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. بہرحال خلافت اور امامت کا مطلب ایک ہی ہے, اور آدم کے بارے میں جس طرح خلافت کا ذکر ہوا تھا اور وہی معنی ابراہیم کے لیے امامت کے لفظ میں آ گئی, جسے ہم نے کہا تھا کہ خلافت اور امامت اندرونی طور پر ایک ہی حقیقت ہے. تو پھر اسی حقیقت کو خدا نے دوسرے لفظ میں پیش کیا جو ابراہیم کا زمانہ تھا, اور وہ امامت چلتی رہی. یہاں رک کر ایک بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ انی جاعلک للناس اماما, یہاں پر ناس جو ہے وہ محدود نہیں ہے, مطلق ہے, مطلق معنی آزاد, اور کلی طور پر اس کے معنی ہے. انی جاعلک للناس اماما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناس ایک ایسا لفظ ہے, اگر اس کو محدود طریقے سے پیش نہیں کیا گیا تو ناس کے معنی اولین کا آخرین سب لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں تم کو تمام لوگوں کا امام بناتا ہوں, कि तुम्हारे आबा व अजदाद अगले लोगों के इमाम थे और तुम मौजूदा वक्त के इमाम हो और मुस्तकबिल में तुम्हारी नस्ल आने वाले लोगों के इमाम होगी। इस माना में खुदावंद आलम ने इब्राहिम से इरशाद फरमाया। अब इमामत एक मुस्तकिल और दायमी हकीकत पर आता है। इसके अलावा कुरान में लफ्ज इमामत सिगाई जमा और सिगाई वाहिद में 12 दफा आया है और हर जगह पर उसमें इमामत का तस्वीर है और इमामत की मिसाल है। तो आन हजरत भी एक तरह से इमाम थे, पैगंबर को इमाम कहा जा सकता है। इमाम के मानी दीन के पेशवा, रहनुमा, हादी, सरदार वगैरह। तो फिर वही इमामत जो शुरू से थी, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी थी और आन हजरत के जमाने में भी इमामत थी, वही इमामत आपके जानशीन को मौला अली को मिली। इसमें इख्तलाफ हुआ, इख्तलाफ हो सकता है और हमेशा हर जमाने में हर बड़े मजहब में इख्तलाफ हुआ है। ये इख्तलाफ किसी बड़े दीन में उसके पैगंबर की रुहलत के बाद वसी हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके मजहब में इख्तलाफात हुए थे और इख्तलाफात का जिक्र कुरान में मौजूद है। इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन इख्तलाफात के ये मानी नहीं है कि उस कतईयत के साथ कोई मजहब खारिज इस्लाम करार नहीं पा सकता। तो इमामत एक ऐसा तसव्वुर है जो इस्लाम में हमेशा से मौजूद है और इसका आगाज बज़ाहिर मौला अली से होता है और उसमें एक दुनिया है इस तसव्वुर के तहत, यानी दुनियाई शिहियत या कि आलमी शिहियत, और इस शिहियत के तहत तकरीबन 80 के करीब फिरते हैं, यानी बहुत से फिरते हैं शिया के। उनमें से इस्माइली एक फिरका है। शिया के जितने फिरके हैं उनमें से किसी की इमामत का सिलसिला इस तरह से नहीं चला जिस तरह इस्माइलियों के यहां चलता आया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ताइन दम इस्माइलियों का जो सिलसिला है वो जारी है और इस सिलसिले का इस तरह से हमेशा जारी होना एक सबूत है। क्योंकि मजाहिब वाले जिस चीज को मानते हैं और शुरू में जिस तरह से मानते हैं तो दायनियत के तसव्वुर से मानते हैं, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद शियों ने इमामत के तसव्वुर को आगे किया था और सुन्नियों ने जाहिरी खिलाफत के तसव्वुर को आगे किया। सुन्नियों के कॉन्सेप्ट को मैंने जाहिरी क्यों कहा, अब देखते हैं कि उसमें कुछ आसमानी माजजा, कोई खसूसियत और कोई रूह, रूहुल कुदुस, कोई नूर, ऐसी कोई चीज शर्त नहीं है। मैं शुरू की बात करता हूँ, वो एक मसलहत या एक इंतखाब जैसी बात है। जैसे हजरत अबू बकर को खलीफा चुना गया तो उसके बारे में कोई नूर, कोई अजीम रूह, कोई किरामत, कोई माजा, ऐसी कोई बात नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जाती है कि रसूल ने उनके बारे में क्या फरमाया था। बहुत अच्छी बात है अगर मैं इसकी वजाहत करूं जानने के लिए
آپ اگر اس سے نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول نے ابوبکر کے بارے میں کیا فرمایا تھا، علی کے بارے میں کیا فرمایا تھا، تو اس کی نظیریں بہت ملیں گی. تقریباً سب اصحاب ایسے ملیں گے جن کے بارے میں ایک ایک ارشاد فرمایا گیا تھا. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ارشاد کی نوعیت کیا ہے. رسول ایک ایسی ہستی تھے کہ ان کے سامنے کوئی خدمت کرتا تھا، جہاد میں حصہ لیتا تھا اور زکات دیتا تھا، کوئی بھی اسلام کا کارنامہ انجام دیتا تھا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ فرمایا جاتا تھا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ دین ہو اور اس کے سامنے لوگ مختلف امور انجام دے رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ نہ فرمائے؟ یہ بات ناممکن ہے. لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس ارشاد کے اندر جو روح ہے وہ کیسی ہے. اس اعتبار سے آپ جب دیکھیں گے کہ مولا علی کے بارے میں جو ارشادات ہیں وہ دوسری حوصلہ افزائیوں سے ممتاز ہیں. مثلا انا مدینۃ العلم علی بابہا، یہ حدیث ایسی ہے کہ پھر ہر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں کہ میں علم کا چار ہوں اور فلانا بھی دروازہ ہے، فلانا بھی دروازہ ہے، فلانا بھی دروازہ ہے. دیکھا یہ منفرد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے. انا دار الحکمت علی ان بابہا، اور ان حضرت کا یہ فرمانا کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. دیکھا کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس جیسی حدیث نہیں ہو سکتی. باقی ارشادات اور ہمت افزائی اور نوازشات اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ظاہر خلافت ہے، ایک باطنی خلافت. تو باطنی خلافت میں قرآنی آیات ہیں اور ایسی حدیثیں ہیں جو یعنی بے نظیر ہیں، یعنی جس ہستی سے باطنی خلافت کا تعلق ہے اس کی شان میں بہت کچھ قرآنی آیات بھی ہیں اور بہت کچھ ایسی احادیث بھی ہیں کہ ان کی نظیر نہیں ملتی. تو امامت کا تصور خلافت کے لفظ میں بھی اور خود امامت کے لفظ میں بھی بہت قدیم، لہذا امامت کے بارے میں سوال ایک دنیا سے ایک عالم سے سوال ہے کہ اس میں بہت سے فرقے ہیں جو امامت کا تصور رکھتے ہیں اور خود خلافت کا جو تصور ہے وہ بھی اپنے معنی میں اس طرف آتا ہے. اب اس سوال کا ایک حصہ یہ رہا کہ اسماعیلی امام کو کیوں مانتے ہیں، اسماعیلی فرقے کے عقیدے کی بنیاد کیا ہے، یعنی اسماعیلی امام کو کیا مانتے ہیں. تو اس کا ایک طرح سے جواب مہیا ہو گیا کہ اسماعیلی امام کو اس لیے مانتے ہیں کہ امامت خدا کا ایک منشا ہے اور امامت اسلام کا تصور ہے اور نبوت بھی خاص اسی مقصد کے لیے. کل کے مقالے میں جو آپ کے سامنے موجود ہے ہم پڑھ رہے ایک حدیث کو جس میں رسول اکرم نے کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے خدا پر ایمان لایا اور مجھ پر ایمان لایا اور میری نبوت کی تصدیق، ان کو میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ علی سے محبت کرے، کہ علی کی محبت میری محبت. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، بلکہ اس کا حکم مجھے بطور خاص خدا سے ملا ہے، اور نہ صرف حکم ملا ہے بلکہ خدا نے مجھ سے عہد لیا ہے. اس حدیث کی ہم کل یہاں مقالے کے طور پر وضاحت کر رہے تھے. اور جب ہم اس حدیث کی مناسبت کو، ریلیشن کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ یہ کس آیت کے ساتھ इसका कनेक्शन है, तो हमको एक आयत मिलती। उस आयत का मफहूम कुछ ऐसा है कि खुदा इरशाद फरमाता है कि ये रसूल, मैंने तुमसे आहद लिया, सब पैगंबरों से आहद लिया, नूह से भी आहद लिया, इब्राहिम से, मूसा से, ईसा से, तमाम पैगंबरों से आहद लिया और एक पुख्ता आहद लिया, बस इतना। जब हम इस हदीस की रोशनी में देखते हैं जो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, तो उस आहद में इमामत की बात होती है, अली की इमामत की बात होती है। मकसद इसका यह हुआ कि जितने पैगंबर दुनिया में आए उनसे खुदा ने जिस बात का आहद लिया वो इमामत का आहद था कि इमामत से मुतालिक लोगों को तैयार करें, उनको आगाह करें। और जिस तरह हमने इस हदीस के मफहूम को आपके सामने पेश किया कि रसूल ने कुछ लोगों से फरमाया कि जिन लोगों ने खुदा पर ईमान लाया है और मुझ पर ईमान लाया है और मेरी नबूवत की तस्दीक की है, मैं उनको वसीयत करता हूं। देखें कि कितने मरहले हैं, खुदा पर ईमान लाना, रसूल पर ईमान लाना और रसूल की रिसालत की तस्दीक करना। तो तब वलायत अली का जिक्र आता है। दीन में जो बात और जो चीज बाद में आती है वो मुश्किल भी होती है वो और बड़ी अहम भी होती है। दीन में जो दर्स पहले मिलता है वो आसान होता है, जो दूसरा दर्स मिलता है वो निस्बतन मुश्किल होता है, और जो तीसरे मरहले पर दर्स मिलता है वो और ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह आसान लगता है, क्योंकि खुदा के तसव्वुर से कोई शख्स इन्हिराफ नहीं कर सकता है। ठीक है, वहां भी खुदा को नहीं मानने वाले कुछ लोग हैं, हम उनका जिक्र नहीं करते हैं। और जब लोग दीन रखते हैं और खुदा का तसव्वुर करते हैं तो उनकी आसमानी किताब से, अपनी आसमानी किताब से वो इन्हराफ नहीं कर सकते, दानिश्ता तौर पर, गलती की बात में नहीं करता। तो इस माना में खुदा की इताअत आसान है, फिर उसके बाद रसूल की इताअत आती है जो निस्बतन मुश्किल है, क्योंकि लोग खुदा को तो मानते हैं, रसूल के लिए मानना जरा मुश्किल है। वह उलुल अम्र मिनकुम, ये तो और मुश्किल बात है, क्योंकि उलुल अम्र के बारे में इख्तिलाफ है कि कौन है कौन नहीं है, और फिर पहचान के बाद भी कई सवाल पैदा हो सकते हैं। मैं कह रहा था कि दीन में जो तसव्वुर बाद में मिलता है या जो तालीम बाद में आती है वो मुश्किल होती है, तो इमामत का जो मसला है लोगों के लिए मुश्किल है। तो मैंने इस इशारे में, यानी जिस आयत की तरफ मैंने इशारा किया, उस आयत में है कि खुदावंद आलम ने तमाम पैगंबरों से आहद लिया था इमामत की तबलीग के लिए। और ये कैसे पता चला? रसूल की हदीस से पता चला कि रसूल से भी आहद लिया था। तो रसूल ने हमसे ये नहीं फरमाया कि तमाम पैगंबरों से ये आहद लिया है, लेकिन कुरान ने तमाम पैगंबरों को एक ही जुमरे में लिया है और उनसे आहद लिया है। और रसूल ने अपनी निस्बत बताया, अपने बारे में बताया कि खुदा ने उनसे किस बारे में आहद लिया था, बताया कि मुझसे अली की वलायत के बाब में आहद लिया। तो ये सारी बातें किसी एक जवाब के लिए किसी महफिल में बयान करना मुश्किल है, लेकिन हम अपने तौर पर समझने के लिए और समझाने के लिए आर्ज करते हैं कि ये तसव्वुर इमामत का बैकग्राउंड इस तरह से है, और इस्लाम में इमामत का तसव्वुर है, और इमामत ऐसा नहीं है कि इस्माइलियों ने अपने लिए बना लिया हो और इसमें खुदा का मंशा न हो, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल सुन्नत खुदाई के मुताबिक और कुरान की रोशनी में और रसूल के मंशा के मुताबिक एक तसव्वुर है, जो इतनी अहादीस हैं, जो वाकई गदी रखूम से मुतलिक अहादीस हैं, मन कुंतु मौलाहु फा अलीयुन मौलाहु, और इस जैसी और बहुत सारी हदीसें हैं। तो अब उन हदीसों को सामने रखना होगा और इसी बुनियाद पर ये इमामत का तस्वीर है। दूसरी बात यह है कि जहां आन हजरत की रोहलत के बाद दो अलग नजरिए कायम हुए तो उन दोनों में दायमियत मकसूद थी, यानी हमारे सुन्नी भाइयों ने जिस तरह से जाहिरी खिलाफत को लिया था तो उसमें उनका मंशा यह था कि इसी तरह से क़यामत तक यह सिलसिला जारी रहेगा। और जिस तरह शियों ने अली की इमामत को तस्लीम किया था उनके नजदीक भी दायमियत मकसूद थी, वो उनका नजरिया था कि यह सिलसिला क़यामत तक के जारी रहेगा। और आज इस्माइली जमात में, इस्माइली फिरके में ये कॉन्सेप्ट इस तरह से है जिस तरह ज़माना नबूवत के बाद कबूल किया गया था। लेकिन इसके बरक्स जहां ज़ाहिरी खिलाफत के लिए एहतिमाम किया गया था वो आज नहीं, तो सवाल पैदा होता है क्यों नहीं है? क्या वो खिलाफत चंद रोजा की बात थी या कि एक दायमी हकीकत के तौर पर इसको तस्लीम किया गया था? और ये सवाल इसलिए है कि जो कॉन्सेप्ट हक पर मबनी नहीं होता है, उसकी बुनियाद हकीकत पर कायम नहीं होती है, तो वो कॉन्सेप्ट कायम नहीं रहता है। इसके लिए कुरान की एक आयत को मैं कोट करता हूं, वजा अल हक वजहक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, हक आया बातिल चला गया और जो बातिल है वो जाने वाला ही होता है, वो कायम नहीं रह सकता। तो अगर जाहिर खिलाफत हक पर मबनी होती तो अब तक वो कायम रहती। और इस तरफ दुनियाई शियत में भी आइए देखें कि कुछ फिरकों ने बातिल इमामों को इमाम माना जो वो इमाम नहीं थे, बातिल थे, हक इमाम दूसरा था। उनको गलती हो गई या सियासत दरमियान में आ गई या जहालत ने अपना काम किया, बहरहाल उनको गलती हो गई, किसी और को इमाम समझते हुए उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वो इमाम नहीं था। और कुरान ने कहा था कि जो बातिल होगा वो कायम नहीं रहेगा और जो हक होगा वो कायम होगा, ऐसा हो गया। तो जिस तरह रसूल के बाद डिवाइड हो गए थे, इस तरह सुन्नी में भी डिवाइड होते रहे और इस तरह शिया में भी डिवाइड होते रहे। लेकिन नूर खुदावंदी की शर्त यह थी कि वो कायम रहेगा और वो बुझेगा नहीं, तो वो कायम रहा और आज कायम। एक बार फिर आदम के किस्से में जाते हैं और उसकी मकसदियत के बारे में सोचते हैं कि खुदा ने आदम को किस मकसद के लिए खलीफा बनाया था, आखिर उसका कोई मकसद होगा। और ये भी देखना चाहते हैं कि आया वो मकसदियत हमेशा के लिए थी या कि सिर्फ आदम की शख्सियत से मुतालिक थी। खुदा चाहता था कि सिर्फ आदम को नवाजे, उसको एक के वक्ती और हंगामी इज्जत दे, या ये कि लोगों के लिए कोई हिदायत की, रहनुमाई की, इल्म की जरूरत थी। तो खुदावंद आलम ने अपने इस ऐलान में इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा कहकर इंसानों की दायमी हैसियत को जाहिर किया। अशखास तो गुजरते रहते हैं, जमीन जो इंसानों के लिए बनी है ये कायम है। इसका मतलब यह हुआ कि रहती दुनिया तक खुदा का ये प्रोग्राम चलने वाला था, यानी अम्र खिलाफत ऐसा था जो जिसको खुदा ने अपनी हिकमत से जमीन से वाबस्ता किया। तो इस तसव्वुरी खिलाफत की दायमियत को जाहिर करने के लिए इसमें जमीन का जिक्र किया। और इसका मतलब यह हुआ दानिशमंद के नजदीक कि रहती दुनिया तक बातिन खिलाफत और इमामत जो है वो कायम रहने वाली थी। और दूसरी तरफ से इसके मानी यह है कि ये लोगों की एक जरूरत थी, मकसद ये नहीं था कि कुछ शख्सियतों को नवाजे और मकसद ये नहीं था कि खुदा के हंगामी तौर पर कोई काम करे, वो कहता है कि वलन तजिदुली सुन्नति लाही तब्दीला, मेरी सुन्नत में कुछ तब्दीली नहीं पाओगे, यानी मेरी आदत में और एक ही शान से मेरी सुन्नत चलती रहेगी, उसमें कोई तब्दीली वाका नहीं होगी। इसलिए इस्माइली इमाम को मानते हैं। और इसमें और भी बारीक बातें हैं कि खिलाफत का क्या मतलब, इसके लुगवी तहलील करें, तजिया करें, जानशीन खलीफा के मानी जानशीन, किसके जानशीन, खुदा के। एक जानशीनी ऐसी भी होती है कि इंसानों के दरमियान होती रहती है, कि एक इंसान इस दुनिया से चल बसता है तो उसका कोई जानशीन होता है। क्या इसका मतलब ऐसा है? नहीं, इसमें सिर्फ इख्तियार देने के मानी है। खुदा के होते हुए भी किसी को खलीफा बनाने का मतलब ये होता है कि खुदा उसको बहुत सारे दीन के इख्तियार देना चाहता है, नहीं तो खलीफा के कुछ मानी नहीं बनेंगे। तो खलीफा खुदा यानी इमाम दीन के बहुत से उमूर में इख्तियार रखता है और वो कानून साज होता है, वो कानून साज होता है। और ये भी जानना होगा कि पैगंबर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बहुकम खुदा कानून साज थे। इसके लिए एक टर्म भी है, एक इस्तिला भी है, इसको कहते हैं तशरी, शरीयत बनाना। मोटे मोटे उसूलात का जिक्र कुरान में है, तफसीली चीजें रसूल खुद बनाते थे। आप जब फिक्र की किताबें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आन हजरत तर्जुमान थे उन मुजमल आहकाम के। तो इसलिए और ये आया इताअत हमको बताती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह वअतीउर्रसूला वअउलुल अम्र मिनकुम, और ये साहिबे अमर पर इसका हुक्म तमाम होता है, यानी साहिबे अमर कर अमर पर आकर ये फिर जाता है। इसके माने ये हुए कि साहिबे अमर ही दीन की तफसीली हिदायत देने वाले हैं, नहीं तो उसकी इताअत के कुछ मानी नहीं बनेंगे। मेरे कहने का मकसद यह है कि खुदा की इताअत कुरान पर हुई, रसूल की इताअत अहादीस में हुई, फिर अगर इमाम के पास इताअत के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर क्यों कहा गया कि इमाम की भी इताअत करो, यानी साहिब अहमद की भी इताअत। आज अगर कुरान में सारी बातें होती और हदीस में सारी बातें होती तो दुनिया वाले मुसलमान सब एक होते और उनको किसी चीज की तलाश की जरूरत नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा अगर चाहते तो क़यामत तक पेश आने वाले वाक़यात से मुतालिक तमाम हिदायत को क़ब्ल अज़ वक़्त कुरान में वाज़ह करके बताते तो उस सूरत में किसी साहिबे अमर की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि कुरान में आसमानी किताब में यानी हिदायतनामा इलाही में सारी बातें और तमाम हिदायतें जमा हो गई। खुदा ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं चाहा, वो कर सकता था, इसलिए नहीं किया कि उसने एक जिंदा हादी को हर जमाने में मुकर्रर करना था और ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वक्त और हालत के मुताबिक वो हिदायत करता रहे। और खुद कुरान के अंदर ये सारी बातें पोशीदा हैं, ये तावील की पोशीदगी से वो हादी बरहक और हादी जमान हिदायत को कुरान से पेश करता रहता है। बहरहाल इस पहले सवाल में तसव्वुर इमामत के बारे में पूछा गया है और तसव्वुर इमामत बहुत कदीम है, इसलिए इमाम को मानना सही है और पैगंबर भी इमाम थे, यानी पैगंबर को भी इमाम कहा जा सकता है जैसे इब्राहिम के लिए इमाम कहा गया। जब लफ्ज इमाम पैगंबर के लिए इस्तेमाल होता है तो इस लफ्ज इमामत को तकवियत मिलती है और इसको कानून का दर्जा हासिल होता है, जैसे इब्राहिम के बारे में अभी मैंने अर्ज किया। दूसरा सवाल है, इस्माइलियों اسماعیلی پانچ وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھتے اور اس معلوم کی عبادات کے طریقے دوسروں سے کیوں مختلف ہیں؟
اب چونکہ سوال سامنے آیا ہے ہم دقے کے بغیر بات کریں گے، اور اگر بات نہیں کریں گے تو پھر اس سوال کا فائدہ نہیں ہوگا. اسلام میں اسماعیلی مذہب اسلام کی ترقی یافتہ صورت کا ثبوت ہے. دین خدا میں ارتقاء ہے، ہدایت تدریجی ہے، یعنی گریجولی ہدایت سامنے آتی ہے. جس طرح ابھی میں نے کہا تھا کہ اگر ہدایت گریجولی نہ ہوتی، بتدریج نہ ہوتی، رفتہ رفتہ نہ ہوتی، تو خدا اپنی قدرتی کاملہ سے کسی بھی بڑے پیغمبر کے زمانے میں، کسی بھی آسمانی کتاب کے بہانے سے تمام ہدایتوں کو قبل از وقت بنا کے رکھتے، یعنی ان زمانوں کے لیے بھی وہاں وجود ہدایت ہوتی، تیار ہدایت ہوتی جو بعد میں آنے والے ہیں. ایسا اس لیے نہیں کیا کہ خدا کے نزدیک یہ ایک طے شدہ امر تھا کہ اسلام ایک ارتقائی مذہب ہے. ارتقائی کیوں ہے؟ دینی فطرت ہے. فطرت کا مطلب یہاں ترقی ہے، اس لیے کہ فطرت کو ایک بچہ ظاہر کرتا ہے، فطرت کو ایک پودا ظاہر کرتا ہے، فطرت کو ایک کلچر ظاہر کرتا ہے، فطرت کو ایک قوم ظاہر کر سکتی ہے کہ قوم رفتہ رفتہ آگے بڑھتی ہے. اور کوئی تہذیب و تمدن بھی رفتہ رفتہ آگے بڑھتی ہے. ایک پودا بھی رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے، ایک بچہ بھی رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے. تو اسی کا نام قانونی قدرت ہے. اور خدا نے اپنے دین کو اپنی کائنات اور اپنی فطرت کے مطابق بنایا، کیونکہ یہ بات ناممکن تھی کہ نیچر کو الگ رکھے اور دین کو الگ رکھے، تو پھر اس میں انسانوں کے لیے دشواریاں ہوتی، وہ نیچر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ ان کے سمت مخالف سے جاتی ہوتی. ایسا نہیں کیا، ایک ساتھ دین بھی اور نیچر بھی، فطرت بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے. لہذا دین کی نیچر رسول سے آگے کیا تھی، اس کی بھی ذرا اسٹڈی کی جائے. کیا اگر ہم مانیں کہ زمانہ آدم میں انسان بہت کم تھے، تو اس وقت قانون دین ایسا تھا جو آج تھا، یا معاشرہ ایسا تھا جو آج ہے، یا فن اور سائنس کی ترقی ایسی تھی جو آج نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے رفتہ رفتہ ترقی کیا، ایجادات ہوئے، انکشافات ہوئے، اور انسان نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ آگے بڑھا. تو اسی کے ساتھ ساتھ دین کی شریعت اور قانون میں تبدیلی ہوتی رہی، اور آج ظہور اسلام سے اب تک دنیا میں، معاشرے میں، فن میں، علم میں، ہنر میں، سوچنے کے طریقے میں انقلاب آ چکا ہے. اور اسلام کی ابتدا میں جو ضرورتیں تھیں آج وہ نہیں، دنیا یکسر بدل گئی. مثال کے طور پر زمانہ نبوت میں سب سے بڑا ثواب جہاد میں تھا، کسی غلام کو، کسی کنیز کو آزاد کرنے میں ثواب تھا، کسی یتیم کی حاجت کو پوری کرنے میں، کسی اسیر کو چھڑانے میں، اور کسی مفلس کی حاجت روائی میں. اس زمانے میں ادارے قائم کریں اور بڑے پیمانے پر نیکی پھیلائیں، سکول، ہیلتھ سینٹر اور فلاح و بہبود کے ایسے ادارے نہیں تھے. کیا اب بھی ان فلاح و بہبود کے اداروں کو چھوڑ کر انہی چیزوں کی تلاش کرنی چاہیے جو رسول اللہ کے زمانے میں پائی جاتی تھی؟ اور ایسی چیزیں ہم کو ثواب کے طور پر کہاں سے ملیں گی، کہاں سے ملیں گی؟ وہ ساری چیزیں مفقود ہو گئیں اس زمانے کے ساتھ. کسی
غلام کو آزاد کرنے کے بجائے ہمیں سوچنا ہوگا کہ زمانے کے مطابق کون سا عمل زیادہ ثواب کے اعتبار سے نفع بخش ہے. کہنے کا مقصد, چونکہ سوال یہاں نماز کے بارے میں ہے, ہو سکتا ہے کہ خود قرآن میں عبادت کے کئی طریقے ہوں, کیونکہ پانچ وقت کی نماز تو ہے, اس میں کیا شک, اور فقہ میں بھی ہے, اس کو ہم مانتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ عبادت کے اور بھی طریقے ہوں تو بعید نہیں, جیسے خدا کی یاد کی, تسبیح کی, دعا کی, سجدے کی, قرآن میں بہت تعریف کی گئی ہے. ایک آیت ایسی ملتی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, نماز ایسی ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے, اور خدا کی یاد بہت بڑی ہے. اگر ہم خدا کی یاد کو اس نماز سے الگ مانیں تو اس کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ خدا کی یاد بہت عظیم ہے. دوسری بات, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر,
بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے.
تو نماز کا مقصد بیان کیا گیا. آج اگر ہم مسلمان اس نماز کے پھل کو پائے ہوئے ہوتے تو دوسری قوموں کے مقابلے میں ہمارے درمیان بے حیائی نہیں ہوتی, برائی نہیں ہوتی, وہ تو جڑ سے اکھیڑی ہوئی ہوتی, اس کا نام و نشان نہیں ہوتا. اس کا ایک مقصد تھا, اس کا ایک مطلب تھا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء, کام کی تیاری کے لیے ہے. اور یہ بھی ہے کہ دیکھنا ہے کہ آیا اس نماز کا پھل ہم میں ہے یا نہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اسماعیلیوں نے نماز قائم کی, اس کے مقصد کو سمجھا, اور آج نماز کا جو پھل ہونا چاہیے وہ اسماعیلیوں میں دوسرے بہت سے لوگوں کے مقابلے میں موجود ہے. اب اس نماز کے علاوہ بھی اگر قرآن میں کوئی اور عبادت ہے, کوئی بندگی ہے, کوئی ذکر خدا ہے, کوئی تسبیح ہے, کوئی سجدہ ہے, تو اس کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن کے دوہرے معنی ہیں, ظاہری معنی اور باطنی معنی. کیونکہ اسلام ارتقائی شکل میں ہے کہ اس کی چار منزلیں ہیں, منزل شریعت, منزل طریقات, منزل حقیقت اور منزل, کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ شروع میں قرآن کے باطن پر عمل کیا جائے اور بعد میں قرآن کے ظاہر پر عمل کیا جائے, یہ ناممکن ہے. بلکہ ممکن یہ ہے کہ شروع میں قرآن کے ظاہر پر عمل کیا جائے اور بعد میں قرآن کے باطن پر عمل کیا جائے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ عمل بالقرآن میں, یعنی قرآن پر عمل کرنے کے اعتبار سے جو ہے اسماعیلیوں کا بہت زیادہ وزن ہے. عمل بالقرآن, قرآن پر عمل کرنے کے اعتبار سے کہ اسماعیلیوں نے قرآن کے ظاہر پر عمل کیا اور اس کے باطن پر بھی عمل کرتے ہیں. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ہدایت نامہ آسمان سے جو نازل ہوا ہے, آیا یہ بغیر باطن کے صرف ظاہر پر مبنی ہے؟ نہیں تو اگر مانتے ہیں کہ اس کا باطن ہے تو وہ باطن کیا ہے؟ کیا وہ کوئی شغل کی چیز ہے یا اس میں بھی ہدایات ہے؟ باطن میں بھی ہدایات ہیں, باطن میں بھی عبادات ہیں, باطن میں بھی احکام ہیں. لہذا اسماعیلیوں نے دور کو, زمانے کو دو حصوں میں تقسیم کیا عمل بالقرآن کے اعتبار سے. اگلے وقت میں انہوں نے ظاہر پر عمل کیا اور بعد کے وقت میں باطن پر زور دیا. ایسا نہیں کہ یہ ظاہر سے دستبردار ہے. اور اسماعیلیت ایک مذہب ہے, اور صرف اسماعیلیت ہی ایک مذہب ہے جس میں شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت, یہ چار چیزیں پائی جاتی, اور اسی میں اسلام کی مقصدیت مکمل ہو جاتی. یعنی اسماعیلی مذہب میں شریعت بھی ہے, اسماعیلی مذہب میں طریقت بھی ہے, اسماعیلی مذہب میں حقیقت بھی ہے, اور اسماعیلی مذہب میں معرفت بھی ہے, اور ایسا کہیں بھی نہیں صرف شریعت. خود قرآن ہی ایسا ہے کہ اس میں شریعت بھی ہے, طریقت بھی ہے, حقیقت بھی ہے, معرفت بھی ہے. اگر اسلام میں طریقت نہیں ہے تو صوفیوں نے इसको कहां से पाया, कहां से लिया। कुरान में सब कुछ है। हम नहीं कहते हैं कि कुरान में शरीयत नहीं है, कुरान में शरीयत है। इस वाली बेराह नहीं है कि वो हराम के पीछे चले। जिस चीज को कुरान ने हराम किया वो हराम है, इस मालूम में ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको खुदा ने रसूल ने हराम किया हो और इस्माइली उसको हलाल मानते हो, बात हुई तो शरीयत की पैरवी होगी, शरीयत का सबूत होगा। और इसी तरह इस्माइली मजहब में वो सूफियों की तरह इबादत ही है, ये तरीकत है और इससे बढ़कर है। तो इसलिए कि अब इस्माइली एक मुनज़्ज़म तरीके से तीन वक्त की दुआ करते हैं। वो अपने अमल से इस्माइलियों इस्लाम वालों को, पहले दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम दीनी फितरत है, इसमें ये गुंजाइश है कि हम दुनिया वालों के साथ आगे बढ़ें। मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुसलमान कुरान को समझ लेते तो आज दुनिया की खिलाफत इनकी होती, दुनिया की हुकूमत इनकी होती, दुनिया की सरदारी इनकी होती। क्योंकि जिस वक्त खुदा ने ऐलान फरमाया था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, तो उसमें खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक दुनिया की एक सल्तनत की बात थी, दुनिया की एक इस्लामी हुकूमत की बात थी। लेकिन खुदा के वादे मशरूत होते हैं इंसानों के अमाल के साथ, जिस तरह आपको कुरान में ऐसे बहुत से खुदा के वादे मिलेंगे जो मशरूत हैं, कंडीशनल हैं। मसलन दुनिया वालों पर फतह देने, हुकूमत देने, खिलाफत देने से मुतलक ऐसे खुदा के बहुत से वादे। तो खुदा वादा खिलाफ नहीं, इंसान अपने अमल में कमजोर। तो मैं कह रहा था कि अगर आज मुसलमान कुरान को जानते होते, कुरान को मानते होते और इसके तकाजा को पूरा करते, तो आज मशरिक ता मगरिब मुसलमानों के इतने सारे फिरके नहीं होते और इनका कोई मरकज होता और इनके पास से इख्तदार आला होता और किसी भी दुश्मन इस्लाम से ये नुकसान नहीं उठाते। मुट्ठी पर इसराइल इस्लाम का दुश्मन। हम मुसलमान मीटिंगें करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इस वक्त हम कितने कमजोर हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं। हम सब का एक मरकज होता, हम सब आपस में मिलते जमाने नबूवत से। कभी सोचा गया कि एक जाहिर खिलाफत है, कभी सोचा गया कि मुलुकियत है, बादशाही है। इन्हीं इख्तलाफात में और इन्हीं आपस की जंगों में दौलत को, ताकत को और सबसे बढ़कर वक्त को जाया किया और इसी में चलते आए। और अब जमाना ऐसा आया है कि एक दूसरे को काफिर गर्दानेंगे और जो रहा सहा वक्त है वो भी इसी तरह से जाया हो जाएगा। बेहतर ये होता कि सब मुसलमान आपस में हमदर्द होते, एक दूसरे को कत्ल नहीं करते और एक दूसरे के खिलाफ कुफ्र के फतवा नहीं देते और कुरान को बुनियाद से बातिन से समझने के लिए कोशिश की जाती। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इबादत मराहिल में होती हैं और इस्माइली अमल बिल कुरान में बहसती मजमू और बहुत ज़्यादा वजन रखते हैं कि इन्होंने बातिन जाहिर पर अमल किया और बातिन पर भी अमल कर रहे हैं। ये कुरान में जितनी इबादत हैं और जितनी किस्म की बंदगी है उस सब पर अमल करने के लिए ये जद्दोजहद करते हैं। और इस वक्त में अगर हम सिर्फ खुदा की बंदगी करें किसी भी सूरत में, तो कुरान में हदीस में कहीं ये नहीं फरमाया गया है कि जो इस बताए हुए उसूल के बरअक्स जो भी दूसरे किस्म की बंदगी करेगा वो काफिर, ऐसा कहीं भी कुरान में। और उस शख्स की तारीफ की गई है जो कसरत से खुदा को जानता है, और उस शख्स की तारीफ की गई है जो सिजदा करता है। इसके बावजूद इस्लाम के वसी दायरे में शरी नमाज जो है वो अपनी अहमियत के साथ है, जिसको हमने बजा लाया, जिसको हमने कायम किया और अब भी करते हैं।
اور ہم اس سے خبردار نہیں ہوئے.
تاہم یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں خدا کو تسبیح سے یاد کرنا چاہیے, سجدے سے یاد کرنا چاہیے, اور پانچ وقتوں کی بجائے اگر تین وقتوں میں بھی خدا کی بندگی کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی خیرخواہی کریں, خدا رسول کی خیرخواہی کریں, اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھیں جس طرح امام ہے. یہ امام اسماعیلیوں کے امام ہوتے ہوئے تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے فلاحی ادارے قائم کرتے ہیں اور اقوام عالم میں جد و جہد کرتے ہیں. آپ دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان کو قتل کرنا جائز قرار دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, پھر چوری بھی کرتے ہیں اور دوسری بہت سی بری باتیں بھی کرتے ہیں.
اور اس کے علاوہ ایک خاص دور میں اسلام میں سے صوفیہ اکرام ابھرے جن کو عام مسلمان عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں, جن کی قبروں کی پرستش کرتے ہیں, زیارت کرتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں بہت کچھ. اگر شریعت سے آگے کچھ نہیں ہے تو ان صوفیوں کی یہ عزت یہ حرمت کیوں کرتے ہیں؟ اس زمین میں ایک بات کر کے شاید میں آگے بڑھوں گا, یہ کہ قرآن بہشت کے ایک میوے کی طرح ہے, اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. ظاہر سے باطن زیادہ میٹھا بھی ہے اور پرقوت بھی ہے, جس طرح کسی ایسے پھل کی مثال ہے کہ اس کا ایک ظاہری گودا ہوتا ہے اور اس میں ایک مغز ہوتا ہے. تو اصول یہ ہے کہ پہلے ہم اس پھل کے ظاہر کو کھائیں پھر اس کے بعد مغز. لوگوں نے قرآن کے ظاہر پر عمل کرنے کی کوشش کی مگر اس کے باطن کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا, حالانکہ ساری خوبیاں, ساری لذتیں, ساری فضیلتیں اس میوے کے باطن میں تھی. بہرحال اسماعیلی مذہب ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ باطنی عبادات کا بھی قائل ہے اور ان کے نزدیک ہر عبادت کی ایک تعویل ہے. ان کی یہاں قبلے کی تعویل ہے, خانہ خدا کی تعویل ہے, روزے کی تعویل ہے, نماز کی تعویل ہے. تو نماز میں جیسا کہ کہا گیا کہ نماز کا ایک مقصد ہے, روزے کا بھی ایک مقصد ہے, حج کا بھی ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ مقصد ہوتا تو آج مسلمانوں میں انتشار نہ ہوتا, مسلمانوں میں اختلاف نہ ہوتا, خوریزی نہیں ہوتی, کیونکہ مقصد تقویٰ ہے. جس عبادت میں بھی دیکھو اس کا مقصد تقویٰ. تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز ظاہر کا مقصد یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اچھا تو روکتی کب ہے؟ اس کو اس کی شرائط کے مطابق انجام دیا جائے تب روکتی ہے. کس فرقے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ اس کو نماز نے ایسا درس دیا, ایسا اثر چھوڑا کہ آپ اس میں بے حیائی نہیں ہے, برائی نہیں ہے؟ اور آج عراق اور ایران میں جو حال ہے اس کو سامنے رکھیں تو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ وہاں روزے کا کوئی پھل ہے, نماز نے کچھ دیا ہے, حج سے کچھ ہدایت, کچھ سبق, کچھ اتحاد, کچھ ہمدردی, کچھ بھی نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کریں گے کہ یعنی اسماعیلی عمل بالقرآن میں یعنی دوسروں سے آگے ہیں اس لیے کہ وہ ظاہر پر عمل کرتے ہیں اور باطن پر بھی عمل کرتے ہیں, اور ان کے نزدیک جو زمانہ ہے وہ تقسیم ہے. اگلا جو زمانہ ہے وہ شریعت کے لیے زیادہ سے زیادہ اس میں شریعت پر زور دیتے ہیں, اور بعد کا جو زمانہ ہے تو قرآن کے باطن پر زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں. لیکن اس میں کوئی بھی ایسی بات جس میں انسانوں کے لیے ضرر ہو. ایک بات اور کریں گے, اسلام کی عبادات ایسی ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد, اسلام کی عبادات سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں, جو نتائج نکلتے ہیں, جو میوے ملتے ہیں, ان سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی ہوتی. اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت خدا کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو نہیں سمجھتا ہے اور ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر اس کی عبادت کا کیا مقصد؟ یہی دو چیزیں ہیں, ایک تو خدا کے حقوق ہیں اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں. خدا کے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں ظاہر ہوتا ہے. ایک شخص سے ظاہر ہوتا ہے, ایک فرقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرقہ حقوق العباد میں کیسا ہے, خدا کے بندوں کے حقوق میں کیسا ہے, کہ آیا وہ خدا کے بندوں کی حقوق کو ادا کرتا ہے. آج ایران میں اور عراق میں اور دوسرے بہت سے اسلامی ممالک میں حقوق العباد پامال ہو رہے ہیں, پھر عبادات کا کیا مقصد؟ لیکن اسماعیلی مذہب کی مثال مجھ سے نہیں, آپ میں سے کسی سے نہیں, امام کے رویے سے پتا چلے گا, کیونکہ قانون وہی ہے اور قانون ساز وہی. اسماعیلی مذہب کیسا ہے یہ امام کے اخلاق سے اور اس کے قانون سے, اس کی ہدایت سے, انسانوں کے ساتھ اس کی جو رویش ہے, جو سلوک ہے, اسے پتا چلے گا, کیونکہ وہ اسماعیلی مذہب کا چہرہ ہے. کسی گلی میں, کسی گوشے میں, کسی جگہ میں کوئی اور شخص ایسا ہے مجھ سا کمزور, اس کو سامنے رکھ کر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اسماعیلی مذہب ایسا. ہاں بحیثیت مجموعی بھی کوئی ڈر نہیں, بحیثیت مجموعی اسماعیلیوں کی حالت اور سب سے بڑھ کر امام سے ظاہر ہوگا کہ قرآن میں جتنی عبادات ہیں, جو فرائض ہیں, ان کی مقصدیت امام میں موجود ہے یا نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ نبوت کے بعد ہم نے اس پر عمل کیا, ان عبادات پر ہم نے عمل کیا اور آج اس کا پھل ہمارے پاس ہے. یعنی ہمارا اصول ایسا ہے کہ اس پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا ہے, ہمارا دین ایسا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. کسی حکومت کے خلاف اسماعیلیوں نے کوئی جدوجہد نہیں, انسانیت کے خلاف, اخلاق کے خلاف, اسلام کے خلاف یہ بہت ہی آرام سے اور بہت ہی سکون سے, ایمان اسی کا نام ہے اور روزہ یہی ہے اور حج کا مقصد بھی یہاں پورا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جتنی عبادات ہیں اور جیسے معاملات ہیں, ان تمام کی مقصدیت اس اسماعیلیت میں, امام کے اداروں میں, امام کی ہدایت میں موجود اور ظاہر. تو اب ہم نماز کے سوال سے آگے بڑھیں گے اور حج کا ذکر کریں گے کہ حج بیت اللہ. حج جس طرح میں نے کہا کہ تمام عبادات میں اشارے ہیں, تاویلات, اس طرح حج میں بھی ایک اشارہ ہے. خدا کا یہ گھر پیغمبر کی پاڑی یعنی شخصیت اور امام کی شخصیت کی مثال ہے. جس طرح زمانہ نبوت میں سب لوگ پیغمبر کے گرد جمع تھے, اس طرح ہر زمانے میں حاجی برحق کے گرد لوگوں کو جمع ہونا چاہیے, یہ حج ہے. اور اگر نہیں تو ظاہری حج کرتے ہیں تو اس کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ سب مسلمان آپس میں جدا ہونے کے باوجود بھی ایک طرح سے اتحاد ہو. ہم چائنا سے سلوک رکھ سکتے ہیں, دوستی رکھ سکتے ہیں حالانکہ وہ کمیونسٹ ہے, رشیا سے بھی سلوک رکھ سکتے ہیں وقت آنے پر, انگریزوں کے ساتھ جو عیسائی ہیں ان کے ساتھ دوستی ہماری ہو سکتی ہے, امریکہ کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے. تو کیا شیعہ سنی اسماعیلی یہ آپس میں ایک طرح سے اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہنے کے باوجود بھی ایک طرح سے دوستی برادری کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی نسبت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے. اور حج کا یہ مقصد تھا کہ حج میں سب مسلمان آ کر آپس میں ملے زمانہ نبوت کے اعتبار سے. اب زمانہ نبوت گزر گیا تو اس وقت کس طرح حج ہونا چاہیے؟ وہاں جانے کے بعد سنی, اسناشری, اسماعیلی, وہابی, یہ وہ سب جتنے فرقے ہیں وہ آپس میں ایک طرح کی دوستی اور برادری کو ایسی قائم کریں کہ وہ مثالی ہو، پھر آپس میں تعاون کریں، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، جو بھی موجودہ رشتہ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، ایسا بھی نہیں ہے تو وہاں سے آنے کے بعد ہر فرقہ دوسرے کو کافر ٹھہراتا ہے اور اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، یعنی اہل قبلہ کہتے ہیں اس کو، یعنی جو مسلمان اور رسول کی جو امتی کہلاتے ہیں۔ تو یہ حج کا مقصد آپس کی منافرت کو اور مخالفت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج اس طرح ہوتا تھا زمانۂ نبوت میں کہ سرپرستی رسول کرتے تھے، زمانۂ نبوت میں کوئی بھی عبادت، کوئی بھی معاملہ رسول کے بغیر نہیں ہوتا تھا، سرپرستی کے بغیر نہیں۔ کیا جہاد لوگ اپنی مرضی سے کرتے تھے؟ نہیں، رسول کے حکم۔ کیا حج لوگ رسول کے بغیر جاتے تھے؟ نہیں، رسول کے بغیر، رسول کے ساتھ جاتے تھے۔ کیا نماز میں ہر کوئی اپنے طور سے آگے ہوتا تھا؟ نہیں، رسول کے حکم سے، یا تو رسول خود آگے ہوں گے یا رسول کے حکم سے کوئی آگے ہوگا۔ تو کوئی عبادت ایسی نہیں تھی جس میں رسول کی سرپرستی نہ ہو۔ اور آج ہم جس سنت پر فخر کرتے ہیں تو اس سنت کی کون سی مثال ہے؟ حج میں کون رہنما ہے؟ جہاد کس کے حکم سے ہے؟ ان تمام باتوں میں تصور، یہ امامت جو ہے وہ جھلکتا ہے۔ اگر امامت نہیں ہے تو خلافت ہو، اگر خلافت میں سب متفق ہی ہیں تو ہم بھی امام کو ماننے کے باوجود اتفاق کریں گے۔ جس طرح امام کبھی مسجد میں آئے تھے، امام ہونے کے باوجود مسجد میں ان کے جانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میں امام تو ہوں، کہ چلو تم اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اتفاق کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ چیلنج تھا۔ امام کے امام ہونے کے باوجود، وہ تو دل کی بات ہے، وہ تو دل کی سلطنت ہے۔ اگر سب مسلمان یکجا ہو جائیں تو بسم اللہ ہم بھی ان کے ساتھ، کوئی بھی کسی سطح پر اتفاق کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور حج میں اس شرط پہ جائیں کہ وہ یعنی آپس میں فسادات نہیں کریں گے تو سب سے پہلے میں جاؤں گا، معاہدہ کریں کہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتویٰ نہ دیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت نہ کریں، صاحب کو اپنے اپنی جگہ پر مسلمان سمجھے، ایک فورس بنائیں اور پھر اس فورس سے اسلام کی حفاظت کریں، یہود کے خلاف متحد ہو جائیں اور دوسرے دشمنان اسلام کے خلاف متحد ہو جائیں تو ہم حج کو جائیں گے۔ اور حج کو اس لیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ آپس میں نفاق، آپس میں خونریزی ہے۔ تو ابھی بھی خانہ خدا کی تعظیم ہے، ہمارے دل میں ہے حرمت۔ تو حج ہی مشروط ہے، وہ اتحاد یعنی عالم اسلام کے لیے ہے، سب مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے ہے۔ جب وہ مقصد نہیں ہے تو اس میں کچھ نہیں۔ چوتھا سوال ہے، شمالی مذہب اور صوفیوں کے مذہب میں کیا فرق ہے؟ ہاں، اسی تیسرے سوال میں روزے کا بھی سوال ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے اگلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس سے روزے کی عمومیت بن جاتی، خصوصیت نہیں۔ یعنی روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، روزہ رمضان، جو خاص اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے آیا ہے اور مسلمانوں کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ روزہ آگے بھی تھا، اس آیت سے روزے کی عمومیت کا پتہ چلتا ہے۔ لعلکم تتقون، اس میں روزے کا مقصد بیان ہوا ہے، روزہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اگر پرہیزگار نہیں بنتے ہیں تو بس رکھتے جائیں اور رکھتے جائیں۔ کھیت میں کسی چیز کی کاشت کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تجارت کا بھی مقصد ہوتا ہے، سفر کا بھی مقصد ہوتا ہے، جانتے ہوئے اس مقصد کے نزدیک کوئی نہیں جاتا ہے، تو پھر وہ تقویٰ کو سیکھنا تھا، ہم نے روزہ رکھا۔ ایک جماعت، ایک فرقہ، ایک شخص کی طرح ہوتا ہے، یعنی زمانہ نبوت سے جب سے اسماعیلی مذہب شروع ہوا تب سے لے کر اب تک، ایک ہم سب مل کر ایک باڑی کی طرح ہے، ایک شخص کی طرح ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے روزہ رکھا، اس کا پھل ہم کو ملا، وہ تقویٰ ہے۔ ہم کو امام ملا جو روزے کی تاویل ہے۔ اور اس کے علاوہ ظاہری تقویٰ بھی ملا. ہم کسی کو قتل نہیں کرتے, ہم دوسرے کی طرح بے لگام نہیں ہیں, ہم کسی کو کسی پر کفر کا فتویٰ دے کر اس کے لیے نہیں کہتے ہیں کہ اس کو قتل کرو, ہم فساد نہیں کرواتے ہیں. ہم اس والی بہت ہی امن پسند ہیں اور بہت ہی متقی ہیں. ہم نے ظاہر میں روزہ رکھا اور باطن میں روزہ رکھا, جس طرح کہا گیا کہ یہ قرآن میں دوہری عبادات ہیں, جس طرح عرض کی گئی کہ قرآن میں دوہری عبادات ہیں, ظاہری عبادات باطنی عبادات. تو عثمانی مذہب چونکہ شریعت ہے, طریقت ہے, حقیقت ہے, معرفت ہے, اس سلسلے میں عثمانیت میں تمام باتوں پر عمل ہوتا رہتا ہے. تو روزے کا مقصد یہاں پر موجود ہے, روزے کا مقصد یہاں پر موجود ہے. اور ایک بات کہوں جو ان تمام جوابات کو تقویت دے گی, جو میں نے بکھرے ہوئے لفظوں میں جوابات مہیا کیے ہیں, ان جوابات کو تقویت دینے والی ایک بات کروں گا, وہ یہ کہ قرآن میں ایک آیت ہے, اس کے مطابق خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ایک وقت میں تعویل آئے گی. خدا بطور پیشگوئی کے فرماتا ہے کہ ایک وقت میں تعویل آئے گی, قرآن آئے گی آگے چل کر. اب نہیں, جس زمانے میں قرآن نازل ہوتا تھا اس میں فرماتا ہے, اب جو قرآن نازل ہو رہا ہے, اب جو شریعت کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے, آگے چل کر ایک وقت آئے گا جس میں قرآن کی تعویل آئے گی, ٹھیک, اس میں تعویل کا فائدہ سب کو نہیں ہوگا. جو لوگ پہلے اس پر ایمان نہیں لا رہے تھے ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا, یعنی ان کو فائدہ ہوگا جو اس قرآن کی تعویل پر پہلے سے ایمان رکھتے تھے. ختم بات, اس سے اسلام میں ارتقاء کا جو تصور ہے وہ پختہ ہو گیا, یعنی تعویل کے آنے کے بعد اسلام کے اندر انقلاب آئے گا, لیکن اس انقلاب سے سب کو فائدہ نہیں ملے گا. وہ جو پہلے سے تعویل کو قبول کر رہے تھے وہی اس انقلاب سے فائدہ اٹھائیں گے, اور جن لوگوں نے اس تعویل پر ایمان نہیں رکھا تھا, یعنی تعویل کو اپنی سمجھ سے بالاتر قرار دیا تھا اور تعویل کے لیے کسی وسیلے کو نہیں مانا تھا, ان کو تعویل سے کیسے فائدہ ہوگا؟ لیکن جو لوگ امام کو معلم قرآن مانتے تھے ان کو اس تعویل کے آنے سے فائدہ. لہذا عثمانی مذہب میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے, اور اسلامی عبادات سے جن لوگوں کو دنیا میں وقار نہیں ملتا ہے اہل دنیا کی نظر میں, اور وہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں ایران پر, مغرب والے, یہی ہے تمہارا اسلام. خود مجھے ایک تجربہ سامنے پیش آیا, ایک روز میں اور جمی ایک ادارے میں جا رہے تھے ویزا کے ایکسٹینشن کے لیے. ایک خاتون آفیسر تھی, کسی بات پر ہمارے عزیز جمی نے میرے متعلق کہا کہ یہ ہمارا پیز اوور اسپریچول ماسٹر, ایسا لفظ استعمال کیا, یہ ہمارے روحانی لیڈر ہیں یا ٹیچر ہیں. تو اس پر وہ خاتون برہم ہو گئی ایک دم سے, ایران کی مثال. اس نے کہا کہ از ہی لائک خمینی, کیا وہ خمینی کی طرح ہے؟ تو ایک دم سے ان کو شوق لگا, مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا والوں پر ہمارے مسلمانوں نے بہت برا اثر ڈالا ہے اور اسلام کو بدنام کیا ہے روزہ رکھتے ہوئے, حالانکہ روزے کا مقصد تقویٰ تھا. تو ہمیں خدا کی عنایت سے اسماعیلیوں کو یہ راہ مستقیم ملی ہے اور امام کا مقدس دامن ملا ہے, اور اس کے صدقے سے ہم صحیح مسلمان ہیں اور ہماری عبادات بالکل صحیح ہیں. لیکن یہ جبر و تشدد ہر وقت شمالیوں پر ہوتا رہا ہے اور جو قلیل تعداد میں ہوتے ہیں ان پر تکالیف آتی رہتی ہیں, اس کی کوئی بات نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اسماعیلی جو ہیں وہ صحیح ہیں, ان کی عبادات اور کہ وہ کسی بھی ظاہری عبادت سے انکار نہیں کرتے ہیں, وہ تسلیم کرتے ہیں, ان کی کتابوں میں ہیں, فقہ میں ہیں, اور سب چیز اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن اس کے باوجود اس سے ترقی کے زمانے میں اسلام میں جو دینی آسان ہیں, جو دینی فطرت ہے, اس میں یہ گنجائش ہے کہ ہم پانچ وقت عبادت کی بجائے تین وقت عبادت کریں, لیکن یہ مصلحت کی بات ہے کہ ہم کس طرح اس تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیں, اس میں امام کی منشا کو دیکھنا ہوگا اور ادارے کی منشا کو بھی شاید ملحوظ نظر رکھیں کہ جو اصل بات ہے کہ وہ کر رہا ہوں آپ کے علم کے لیے, ضروری نہیں ہے کہ انہیں باتوں کو بیس بنا کے آپ لوگوں سے بحثے کریں, بحثے نہیں کریں, ہم اپنے طور پر جانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں, اور تھوڑا سا گلہ آتا ہے کہ بحثیت مجموعی دنیا میں جو اسلام کی برادری ہے ان کے آپس میں میل جول ہونا چاہیے اور ایک اتحاد ہو حکوم کے, اب تو یعنی حکوم کا ایک ہونا مشکل بات ہے, لیکن حکوم کو اپنے اپنے عقائد کو اپنانے کے باوجود ایک ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک اسلامی طاقت بن جائے, تاکہ اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکے اور اسلام کی حفاظت ہو اور خدا کے منشا کے مطابق. تو یہ روزے کی بات تھی کہ روزہ جو ہے اس کی تاویل بھی ہے, اب چاہیں تو میں اس کی تاویل بھی بتا سکتا ہوں کہ روزے کا جو ظاہر ہے یہی صحیح ہے جو شریعت میں ہے, لیکن روزے کا باطن ہے, کئی روزے ہیں اور روزے کا مقصد بھی ہے, روزے کا پھل بھی ہے, پھل کا میں نے ذکر کیا التقوا ہے, یعنی پرہیزگاری, پرہیزگاری مانی کسی کا نقصان نہیں کرانا اور نفس پر قابو پانا, یہ تقوا ہے, اور تقوا میں ایک عنصر امام سے متعلق بھی ہے کہ تقوا کی بنیاد بھی تصور امامت پر قائم ہوتا ہے, تقوا کی بنیاد بھی تصور امامت پر قائم رہ سکتی ہے. اور اس کے بعد سوال ہے اسماعیلی مذہب اور صوفیوں کے مذہب میں کیا فرق ہے؟ اسماعیلی مذہب اور صوفیوں کی طریقت میں کچھ مشابہت پائی جاتی ہے, لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اسماعیلیت تصوف سے آگے ہے, جس طرح میں نے کہا کہ شریعت طریقت اور حقیقت ایک منزل کا فرق ہے, جس طرح منزلی شریعت اور منزلی طریقت میں فرق ہے, اسی طرح منزلی طریقت اور منزلی حقیقت میں فرق ہے, لیکن اس کے باوجود ہم صوفیوں کی عزت کرتے ہیں کافی, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے یعنی آگے بڑھا, اور جب جن حضرات نے یہ سوال کیا ان کی طرف سے یہ اعتراف ہے, یہ اقرار ہے کہ اسلامی ارتقاء ہے, اگر کوئی بھی صاحب شریعت اہل شریعت میں سے کوئی بھی فرد طریقت کو مانتا ہے تو ثبوت ہے کہ اسلام میں یعنی ترقی ہے, اور صوفیوں نے بہت سے لوگوں کو لوجیکلی منوایا ہے کہ اسلام میں ترقی ہے, اگر اسلام میں ترقی نہیں ہوتی تو تصوف نہ ہوتا, پھر ان لوگوں کو جو شریعت سے ایک قدم آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں اور جو کہتے ہیں شریعت کے سوا کچھ نہیں ہے, تو ان لوگوں کو تصوف کے لیے قائل نہیں ہونا چاہیے, تو کسی بھی صوفی کے لیے احترام نہیں کرنا چاہیے اور کسی قبر کو زیارت کو نہیں ماننا چاہیے. تو جب شریعت سے ایک منزل آگے صحیح ہے تو دوسری اور تیسری منزل بھی چوتھی منزل بھی صحیح ہے, تو طریقت دوسری منزل ہے, اس لیے امام عالی مقام نے کسی ارشاد میں فرمایا ہے کہ تصوف طریقت ہے یعنی ایک منزل پیچھے, اور اسماعیلیت ایک منزل آگے ہے جو حقیقت ہے, کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں فرق کو دیکھیں, جو یعنی کہ میں آپ کو خلاصہ کروں گا, فرق کو دیکھیں, وہاں مرشد کے لیے ڈھونڈتے ہیں اور وہ किसी सनद के बगैर किसी को लेते हैं, और यहाँ खुदा और रसूल का मकरर किया हुआ मुर्शिद। बाकी फर्क को आप अगर नहीं मानते हैं तो इस एक फर्क को देखें, और ये ऐसा फर्क है कि इसमें इसके नतीजे में बहुत सी बातों में फर्क पाया जाता है। वहां पर मुर्शिद को ढूंढते हैं और वो किसी खुद साख्ता मुर्शिद को लेते हैं, आपके बयान करने में क्या झिझक है। और यहाँ हकीकी मुर्शिद है, मैं इस वक्त भी तसव्वुफ की जबान को इस्तेमाल करता हूँ, तसव्वुफ की लैंग्वेज में बोलता हूँ। यहाँ पर मुर्शिद है, खुदा का और रसूल का दिया हुआ है, वहां पर मुर्शिद नहीं है। या ऐसे मुर्शिद को भी लेते हैं जो आप मौजूद नहीं है, अपने अकीदे को आगे आगे किसी से वाबस्ता करते, या कहीं कोई बराए नाम है तो उसको अपना मुर्शिद मानते, ये तसव्वुफ है। लेकिन इसके बावजूद उनमें कुछ अजीम सूफी भी गुजरे हैं जैसे मौलाई रूम। मैं समझता हूँ कि मौलाई रूम की कामयाबी शायद इस बात में है कि वो शम्स से तबरीज से वाबस्ता हो गए थे, यानी शम्स तबरीज से बेयत हो गए थे, इसलिए तसव्वुफ और इस्माइलियत में बड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी तसव्वुफ की हम तारीफ करते हैं। और जब भी हमको एग्जाम्पल देना होता है तो तसव्वुफ से देना चाहिए, यानी हम जब अहले शरीयत को कुछ समझाना चाहते हैं या उनके सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो उसमें हमें चाहिए कि तसव्वुफ से मिसाल दें, क्योंकि हम उनको आगे लाना चाहते हैं अपनी इस मिसाल में, अपनी इस गुफ्तगु में, अपने इस सवाल के जवाब में। जब उनको आगे लाना चाहते हैं तो मिसाल पीछे से नहीं दी जाती है, आगे से दी जाती है। तो उनके आगे जो सूफी हैं उनसे मिसाल देनी चाहिए, और हम इस्माइलियत से मिसाल दें तो ये मुश्किल बात हो जाएगी, वो इसको नहीं समझेंगे कि दो स्टेप यानी एक साथ किस तरह कोई फलान सकता है। तो एक स्टेप की यानी पहले स्टेप की दावा देनी चाहिए, लिहाजा हमें तसव्वुफ से कुछ आगही होनी चाहिए। मौलाई रूम को मुतालिया करना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी मिसालें हैं, और एक किस्सा में बयान करूँगा मसनवी के हवाले से। खुद में मौलाई रूम की तारीफ करता हूँ, ये तारीफ करता हूँ कि किसी को कुछ कहना है तो तसव्वुफ से मिसाल देनी चाहिए। एक दफ़ा कोई बुजुर्ग हज को जा रहे थे, उसके पास यानी सोना चांदी काफ़ी सरमाया था, हज का पूरा खर्चा था। तो उसकी ये आदत थी कि कहीं किसी शहर में कुछ अच्छे लोग हैं तो उनकी तलाश करके उनसे मिलता था। उसको पता चला कि फलान शहर में एक शख्स है, उसे मिलने के लिए गया। तो उस बुजुर्ग ने उससे पूछा, कहाँ जाते हो? तो हजरत में हज को जा रहा हूँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारे पास क्या सरमाया है? उसने कहा कि बस इतने इतने दीनार और दिरहम हैं। उसने कहा ठीक है, तुम मेरे सामने रखो और फिर मेरे गिर्द तवाफ करो और चले जाओ वापस, तुम्हारा हज कबूल हो। तो उसने ऐसा किया और उसके बाद उसको बुजुर्गी दी। आप मसनवी में इस किस्से को तलाश करें, एक अच्छी मिसाल है कि दिल बेदस्ता अवर की हज ये अकबरस अज हजारान काबा या दिल बेतरस। दिल बेदस्ता अवर की हज ये अकबरस, दिल को काबू में करो जिस तरह के काबू में करना चाहिए, क्योंकि अजीम हज और सबसे बड़ा हज यही है कि तुम अपने दिल को कंट्रोल में करो। अब किस तरह कंट्रोल में करना चाहिए ये तो एक वजाहत है, लेकिन आप जरूर मुख्तसरन जानते हैं कि इसे क्या मुराद। दिल को काबू में करना यानी आप अकली तौर पर जो चाहें वो हो जाए, ऐसा ना हो कि दिल अपने आप से चला जाए। इन्हें ख्यालात को, वसवसों को और हर चीज को कंट्रोल में करना। और जब इबादत और बंदगी होती है तो उसमें दिल जो है वो आपकी आपकी बात को माने और सिर्फ खुदा की इबादत करें। ऐसी कैफियत को पैदा करना और इस तरह से दिल पर कंट्रोल करना, ये जो है हज अकबर है। दिल बदस्त आवार की हज अकबरस अस हजारान काबा या दिल बेहतर। एक काबा से नहीं, ऐसे हजार काबा हों तो सबसे ये ऐसा दिल जो कंट्रोल में किया हुआ है, ऐसा दिल बेहतर। काबा बुतगाही खलील आजरस, दिल नजरगाही जलील अकबर। काबा क्या है? کعبہ ایک وقت میں بت خانہ تھا جس کو پیغمبر اکرم نے صاف کیا اور مولا علی نے 307 بت اس میں لگے ہوئے. دل جو ہے اگر اس سے آپ کام لے سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا مقام ہے, یہ ایک ایسا اللہ کا گھر ہے کہ اس میں آپ کو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. لیکن کبھی کسی کو خانہ کعبہ میں خدا کا دیدار نہیں ہوا اور بہت سے دلوں میں ان کو خدا کا دیدار ہوا.
تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ بتوں کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ بت ایسے کمزور ہیں کہ اگر ان پر مکھی بیٹھے تو وہ بت اس مکھی کو نہیں ہٹا سکتے. اگر بت میں سے مکھی کوئی چیز کو اٹھا کے لے جائے تو وہ چیز وہ بت چھین نہیں سکتا. اب خدا نے اس آیت کو گویا کہ ایک معیار بنایا اور اس کے باوجود خانہ کعبہ خانہ کعبہ ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, اتنی عزت کرتے ہیں جتنی کہ قرآن کی عزت کرتے ہیں, جتنی کہ امام کے جسم کی عزت کرتے ہیں, اتنی عزت کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر خانہ کعبہ کی دیوار پر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو کیا خانہ کعبہ اس مکھی کو ہٹا سکتا ہے؟ اور حالانکہ یہ بات قرآن کی ہے, میں نے نہیں بنائی, قرآن نے کہا. تو لیکن اس کے باوجود چونکہ خدا نے یعنی ان بتوں سے خانہ کعبہ کو مستثنی کیا ہے اور اس سے ہم کو ایک منطق یہ ملتی ہے کہ بت پرستی نہیں کرنے کی, لیکن جس بات کو بت پرستی کے درجے میں ہونے کے باوجود لاجیکلی خدا کہتا ہے کہ تم اس کے لیے حرمت کرو تو ہمیں اس کی حرمت کرنی چاہیے. اگر منطق کی روشنی میں دیکھیں تو خانہ کعبہ ایک بت اور خدا کے حکم کو دیکھیں تو اس کا احترام واجب. یہ خانہ کعبہ کی اہمیت ہے. لیکن اس کے باوجود انسان کے دل کی عظمت کی بات آپ نے سن لیا اور صوفیوں کی بات کو بھی سن لیا, کیونکہ ان سوالات کے مجموعے میں صوفیوں کو بھی اہمیت دی گئی ہے. اور اس لاجک سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہیں گے کہ صوفیوں کے بارے میں سوال کرنی ہے اور صوفیوں کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا, ایک بزرگ گئے دوسرے بزرگ کے پاس اور وہ اس کے گرد گھومتے تھے اور سارا خرچہ اس نے وہاں دے رکھا اور واپس ہو گیا. تو یہ ہے. لیکن جہاں خانہ کعبہ کی تعویل ہے وہ یہ کہ یعنی اس سے امام مراد ہیں, خدا کا حقیقی گھر امام ہے, امام کی شخصیت میں خدا کا نور ہے, اس لیے خانہ کعبہ امام کی مثال ہے. اور خانہ کعبہ کا حج فرض ہونا مقصود تھا کہ کوئی امام کو پہچانے اور انسان کامل کی شخصیت میں کس طرح خدا کا نور پایا جاتا ہے اور انسان کامل سے وابستہ ہونے سے کیا ملتا ہے, اس کے لیے یہ ایک مثال بنائی گئی تھی. تو میں نے عرض کیا اس کے باوجود, یہ تمام باتیں صحیح ہے, اس کے باوجود اگر سب مسلمان اتفاق کریں اور آپس میں خوبی زینے کریں اور سب مل کر اسلام کی حفاظت کریں اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف صف آرا ہو جائیں تو ہم بے شک حج بھی کریں. اس کے بعد آخری سوال جو ہے, ہاں پانچواں سوال ہے, تصوف کی بنیاد کہاں سے پڑی اور کس سے کو اس کا بانی کہا جا سکتا ہے؟
تصوف کے بانی پیغمبر اور امام ہیں, کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی آپ تاویل کے مالک ہیں اور علی پیغمبر کے جانشین ہونے کی حیثیت سے اور اسلام کے معلم اور قرآن کے معلم ہونے کی حیثیت سے مولا علی نے اپنے وقت میں تصوف کی بنیاد رکھی تھی. تصوف کی بنیاد تصوف کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کے لیے نہیں رکھی تھی, اس کو ایک سٹیپ کے طور پر یعنی اس کی بنیاد رکھی تھی. جس طرح اسلام کے چار زینے ہوتے ہیں، زینہ شریعت، زینہ طریقت، زینہ حقیقت، زینہ معرفت، تو چوتھے زینے کے بعد یعنی خدا کی توحید کی ہے، تو اس کو ایک یعنی سٹیج کے طور پر بنایا تھا مولا علی نے اپنے وقت میں، اس کی تعلیم دی تھی اور اس کی بنیاد رکھی تھی. اس لیے آج جو بہت سے صوفیوں کے سلسلے، سلسلہ سے مراد ہے کہ وہ جنرولوجی جاتی ہے کہ یہ تصوف کس طرح آگے سے آگے بڑھتی ہے، تو وہ جنرولوجی کے لحاظ سے بہت سے شجرے درخت مولا علی سے جا ملتے ہیں سوائے ایک دو کے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دو جو ہیں وہ غلط ہوں، جعلی ہوں، اور بہرحال جو صحیح جنرولوجیز ہیں تصوف کے وہ مولا علی سے ملتی ہیں، اور تصوف کی کتابوں کے دیکھنے سے اس کا پتہ چلتا ہے. تو تصوف کی بنیاد مولا علی نے اسی غرض سے رکھی تھی کہ وہ لوگوں کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. اور ویسے تاریخ اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں تصوف کا دور دورہ ہوتا ہے، تصوف کا چرچا ہوتا ہے ہندوستان میں، ایران میں، اور ان تمام ممالک میں تصوف کا ایک دور دورہ ہوتا ہے، صوفیوں کا ایک چرچا ہوتا ہے، اس میں بڑے بڑے صوفی نظر آتے ہیں. تو یہ طریقت کا دور تھا، اور جب ہم مانتے ہیں کہ شریعت کا دور تھا، طریقت کا دور تھا، تو پھر ہم کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ شریعت حقیقت کے آغاز کا بھی ایک دور تھا، اور وہ حقیقت کے دور کا آغاز اس وقت ہوا جب کہ مصر میں امام نے کچھ خاص باتوں سے متعلق اعلانات کرنے، یہ حقیقت کے دور کا آغاز. تو اسلام میں یہ تین ادوار ہیں، اور جو معرفت ہے وہ تو ایک انفرادی ہے اور وہ پوشیدہ ہے، حیثیت مجموعی سب لوگ معرفت میں داخل ہو جائیں یہ تو مشکل بات ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ یعنی مسلمان کے تین طبقات ہیں، طبقہ شریعت، طبقہ طریقت، طبقہ حقیقت. تو ہم سب اسماعیلی خود کو اہل حقیقت کہلاتے ہیں، ہم اہل حقیقت، صوفی اہل طریقت، اور اس کے آگے یا اس آغاز کی طرف جتنے لوگ ہیں وہ اہل شریعت، اہل شریعت سب سے پہلے، اس کے بعد اہلی طریقت، اس کے بعد اہلی حقیقت. تو یہ تین طبقے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ یہ لوگوں کی فطرت ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف طلب رکھتے ہیں، اور پھر انحصار اس پر ہے کہ کس کا زور چلتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو علم ہے، جو منطق ہے، جو حقیقت وہ الگ ہے، جو غوغا ہے، جو شور ہے، جو اکثریت ہے وہ الگ ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، بہت آہستگی سے سیغائی راہ سے آپ کو بتاؤں، اکثریت کی کوئی اہمیت نہیں، اقلیت، تھوڑے لوگ، ان کی اہمیت. قرآن میں آپ اس سوال کو لے کے قرآن میں دیکھیں، تھوڑے لوگوں کی اہمیت، بہت سے لوگوں کی اہمیت نہیں. تو رسول جب آئے تو تنہا آئے، اور جن خاص افراد نے ایمان لایا تو وہ بھی تھوڑے تھے، اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اصحاب کبار بہت تھوڑے تھے. اور جو زمانہ اسلام کے نمونے کا تھا یا جو مثالی اسلام تھا، اس وقت کے مسلمان بہت تھوڑے تھے. اور جن مسلمانوں کی طرف ہم سب دیکھتے ہیں نمونے کے لیے، روایت کے لیے، حدیث کے لیے، قرآن کے لیے، وہ تھوڑے تھے. لہذا اکثریت کی کوئی بات نہیں ہے، اصل چیز جو ہوتی وہ تھوڑی ہوتی ہے. خدا کے امتوں کے مقابلے میں انبیاء تھوڑے ہیں، جو عظیم انبیاء ہیں وہ اس سے بھی تھوڑے ہیں. جو سب سے عظیم پیغمبر ہیں وہ ایک، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو سردار رسول کہا جاتا ہے. فرشتے بہت ہیں لیکن جو عظیم فرشتے ہیں وہ تھوڑے ہیں، اور سب سے جو آخری فرشتہ ہے وہ ایک. دنیا میں جو گران قدر اشیاء ہیں وہ تھوڑی ہیں. इसकी कोई बात नहीं। इसके बाद आखिरी सवाल है, लाल शहबाज कलंदर क्या इस्माइली था? ये एक तारीखी सवाल है और इसके लिए सही तारीख को देखना होगा और उसकी भी कोई वो नहीं है कि मालूमती चीज है, दिलचस्प चीज है। पूछने वाले ने ऐसा पूछा होगा, मिसाल के तौर पर मुलायम के बारे में मैं आपसे पूछूं, आपने जो बताया कि मुलायम क्या इस्माइली था या गैर इस्माइली, तो इसकी कोई खास अहमियत नहीं है, ये बुनियादी सवाल में से नहीं है। बहरहाल ये तारीखी सवाल है और मैंने इनके बारे में कुछ वो ज़्यादा नहीं पढ़ा भी नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है और ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। इसके लिए फिर देखना होगा कि ये इस्माइली था या नहीं था, इस्माइली हो या ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अहम बात यानी ये है कि हम इस्माइली हैं और अहम बात यही है कि इस्लाम दीन फितरत है। अहम बात यह है कि इमाम जो है वो हादी बरहक है। और एक खुलासा करेंगे, इसके बाद बात को खत्म करेंगे। कुरान का हुक्म ये है कि ये तो खैर किसी दोस्त या किसी ऑफिसर या इदारे की बात है, जिनकी मर्जी होती है जैसे भी सवाल करें, लेकिन असल बात यह है कि देखना चाहिए कि पैगंबर के बाद क्या हुआ बुनियादी। अगर अली इमाम बरहक है और खलीफा बरहक है तो अली की पैरवी में सब बातें सही। अगर अबूबकर हक पर थे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि शिया गलत, रोजा नमाज जो कुछ भी करे सब गलत, सब गलत, क्योंकि हक जो है वो एक तरफ को जाता है, हक तकसीम नहीं होता है। पैगंबर ने अपने हदीस में कहा कि वह आदिर हक माओ हाय सरदार, एक तरफ बातिल एक तरफ हक। अगर हम इस सवाल को नहीं समझते हैं कि तो दूसरी मिसाल भी है ये कि सिरात मुस्तकीम एक है दो नहीं, ऐसा नहीं कि यानी कि साथ साथ दो रस्ते एक। अगर सिरात मुस्तकीम अबूबकर है तो सारी हिदायत उसी से वाबस्ता है, हक भी वहीं पर है। अब उस पर रोजा कबूल नमाज कबूल है सब चीज। अगर अली सिरात मुस्तकीम तो रोजा भी इस तरफ आ गया, नमाज भी और तमाम चीजें और तमाम सवाब हकानियत और हकीकत और सच्चाई, इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है और वहीं पर सारी बातें खत्म हो जाती। फिर ज़ेली सवाल आते हैं, कोई कर सकता है जो चाहे। तो मैं समझता हूँ कि अली सिरात मुस्तकीम था, मैं समझता हूँ कि पैगंबर के इस हुक्म के मुताबिक वह आदिर हक माहू हाय सरदार, या अल्लाह हक को अली के पीछे लगा दे कि अगर अली यहाँ है तो हक भी वहां जाए और अली उस तरफ है तो हक भी वहां उसके पीछे पीछे जाए। तो दुनिया वाले हक की तलाश करते हैं और हक अली की तलाश करते हैं, यानी इमाम के पीछे हक चलता। मतलब यह है कि इमाम जो कुछ कहे वही बात सही होती है, क्योंकि वही कानून साज है। तो कानून का इख्तियार, कानून बनाने का इख्तियार यानी नूर खुदा को हासिल है। और इसमें बहुत मानी है जो पैगंबर ने फरमाया कि खुदाया हक को वहां रख जहां पर अली है, और हक को अली के साथ साथ चला और अली चलता रहेगा हर जमाने में। आना मुनकलिब की सूरत, मौला अली ने कहा कि मैं सूरतों में तब्दील होने वाला हूँ, आज मेरी एक सूरत है तो कल ये सूरत नहीं रहेगी, दूसरी सूरत होगी, तीसरी सूरत होगी। तो इन तमाम इमामों में अली के जिलवे थे और सब इमाम अली के मैनिफेस्टेशन हैं, अली के ज़ुहूरात हैं। इस अली के कौल के मुताबिक जिसमें फरमाया कि अलम अना मुनकलिब की सूर, मैं मुख्तलिफ सूरतों में तब्दील होने वाला हूँ, बदलने वाला हूँ। तो हर इमाम में अली और हर इमाम में हक। और आज हजरत मौलाना इमाम शाह करीम हुसैन हाजिर इमाम अली की एक सूरत है, इसी में अली है और इसी के साथ हक है। हक, हक को समझे, हक और बातिल صحیح اور غلط، ہدایت اور گمراہی، تو حق یہاں پر. لیکن کسی کو کس طرح سمجھائیں، سمجھانے کی بات ہے، اپنی طور پر تو ہم سمجھ لیتے ہیں، ہم مطمئن بھی ہیں. بہرحال ایک طرح سے ان سوالات پر گفتگو ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید